الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اوپر سورہ مزمل ہے، یہ سورہ مدثر ہے. بہت ساری مناسبتیں دونوں کے درمیان میں ہیں. اوپر آخری آیتوں میں فرمایا گیا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہاں پر بھی ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. دونوں آیتوں کے احکام گویا کہ مال کے سلسلے میں ہیں، مال و دولت. یہ جو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ہے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، مثلا مہمان نوازی، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ سب وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا میں آتا ہے. تو وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ میں یہ آتا ہے کہ مہمان نوازی اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا اس نیت سے نہ ہو کہ آئندہ ہم کو زیادہ ملے، ابھی میں اپنے آنے والے مہمان کو کھلاؤں تاکہ میں اس کے یہاں جا کر کے ڈبل ٹریبل کھا کر کے آؤں، یا یہ کہ میں رشتہ داروں کا حق ادا کروں تاکہ رشتہ دار لوگ مجھے ڈبل ٹریبل زیادہ دے. یہ بھی ایک مناسبت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سے تمام اطاعت کو مراد لیا ہے، عام اطاعت الہیہ، اور سورہ مدثر کے شروع کے اندر بھی فرمایا گیا قُمْ فَأَنذِرْ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور لوگوں کو ڈراؤ کہ اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا میں اطاعت الہی آگئے، اور قُمْ فَأَنذِرْ کے اندر اطاعت نہ کرنے کے اوپر عذاب سے ڈرانے کی بات آگئی. نمبر تین، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سے مراد یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کو اچھی طریقے سے ادا کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بھی کوتاہیاں کرتے ہیں، جتنی فرض ہوئی اتنی نہیں نکالتے بلکہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر کے بھی فقیر پر احسان جتلاتے ہیں. تو قرضاً حسنہ کا مطلب کیا ہوگا کہ زکوٰۃ اچھی طریقے سے ادا کرو. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرضاً حسنہ کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہترین بدلہ تم کو ملنے ہی والا ہے، تو پھر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر بکیلی کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کی طبیعتوں کو آمادہ کرنا ہے اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنے کے بارے کے اندر، کہ تم لوگ خوش دلی کے ساتھ بہت ہی فراخی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر خرچ کرنے والے بنو. اور سورہ مدثر کے اندر جہاں بدنی عبادت کے سلسلے میں ہدایات ہے، وہاں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ کے ذریعے مالی عبادتوں کے بارے میں بھی حدود بتائے گئے ہیں. اب یہ جو ہے اوپر والی آیت میں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, تو اس سلسلے میں ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ, تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اپنا مال وارث ہو, اپنے وارث کے مال سے بھی زیادہ محبوب ہو, جس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو. یہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ محبت ہوگی وارث کے مال کے مقابلے کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سوچ لو کیا بول رہے ہو, پھر مجھے جواب دو. صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ہاں ہمارا حال واقعی ایسا ہے کہ اپنا مال زیادہ پیارا وارث کے مال کے مقابلے کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ جو تم نے آگے اللہ کے نام پر خرچ کر کے بھیج دیا, لہذا آگے بھیجنے کی تم لوگ زیادہ رغبت رکھو, کیونکہ جو آگے اللہ کے نام پہ خرچ کر کے بھیج دیا وہی تمہارا مال ہے. اور ما اخر, جو مال پیچھے رہ جائے گا وہ تو تمہارے وارث کا ہو جائے گا. اسی لیے اپنے مال سے اگر تم کو زیادہ محبت ہے تو اللہ کے نام پہ خرچ کر کے اس کو آگے بھیجنے کی زیادہ فکر اور کوشش کرو. بعض حضرات نے ایک نیا ربط بھی بیان کیا, وہ یوں کہتے ہیں کہ سورہ مزمل کے اندر اصل مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا, اور ضمناً کافروں کو ڈرایا گیا ہے, اور سورہ مدثر کے اندر اصلاً کافروں کو ڈرانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمناً تسلی دینی ہے. تو وہاں اصل تسلی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کافروں کو ڈرانا ضمناً ہو جائے گا, اور یہاں پر عکس ہو جائے گا کہ نبی کافروں کو ڈرانا اصلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ضمناً ہو جائے گا. اس لیے وہاں تسلی کی آیات زیادہ ہے اور ڈرانے کی آیات کم ہے, اور سورہ مدثر کے اندر جو ہے ڈرانے کی آیات زیادہ ہے اور تسلی کی آیتیں کم ہیں. یہ بھی ایک ربط دونوں کے درمیان میں ہے. یہ سورت دوسرے نمبر کے اوپر نازل ہوئی سورہ علق کے بعد, اور سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات کے نزول کے بعد جو فترت وحی کا زمانہ رہا 3 سال کا, تو اس فترت وحی کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت سورہ مدثر ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی کہ سورہ علق بھی ابتدائی مرحلے میں مکمل نازل نہیں ہوئی تھی, صرف 5 آیات آئی تھی. اسی طریقے سے سورہ مدثر بھی ابتدائی مرحلے میں مکمل نازل نہیں ہوئی تھی, اس کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی. اس لیے اس کی بعض جو آخری آیتیں ہیں ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض, ان سب کو تو بہت سے مفسرین نے مدنی قرار دیا ہے, کیونکہ یہ جس فترت وحی کے 3 سال کے بعد جب سورہ مدثر کا نزول ہوا تو پوری سورت نہیں اتری تھی, ابتدائی آیات اتری تھی اور آخری آیتیں تو بہت بعد میں نازل ہوئی مدنی دور کے اندر. مکمل سورت نازل ہونے والی سب سے پہلی بالاتفاق سورہ فاتحہ ہے, इसलिए सूर्य अलक और मुद्दस्सिर की आयत को भी चन कहा जाएगा। इसकी चन आयतें पहले नंबर पर अलग की, दूसरे नंबर पर मुद्दस्सिर की बारी ताला ने नाजिल फरमाई। अल्लामा इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने सूरह मुद्दस्सिर को ख्वाब में पढ़ा वो रिस्क की तंगी में रहेगा और अल्लाह ताला उसके उस तंगी को दूर फरमा देंगे और फराखी फरमा देंगे। अब शाने नुज़ूल के सिलसिले में एक रिवायत तो सूरह मुज़म्मिल के शुरू में आपको बतला दी थी, दूसरी रिवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मक्का के कुरैशी लोग हुजूर की बात को मानते तो थे नहीं, सुनते भी नहीं थे, लेकिन इनको फिकर आया हज की मौसम में कि हज का जमाना आया तो कहा कि अब तो असराफ और जवार के लोग सब आएंगे हज करने। जमाने जाहिलियत में भी हज होते थे, का इनको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, मजमा जमा मिलेगा और उसके अंदर वो अपनी बात को चलाएंगे और लोग इनकी बात मानते हो जाएंगे, ये फिक्र इन मक्का वालों को हो गए। तो ये लोग मशवरा करने जमा हुए और ये मशवरे का मुहर्रिक वलीद इब्ने मुगैरा ही था। उसने कहा कि देखो असराफ और जवार के आए हुए लोगों के सामने ये अपनी तौहीद की दावत पेश करेंगे तो लोग तुमको इनके बारे में सवाल करेंगे कि ये कौन शख्स है, ये ऐसी नई बात सुना रहे। तो तुम जो अलग अलग जवाब दोगे तो लोगों के दिलों के अंदर तुम्हारी बात का वजन नहीं रहेगा, यानी तुमने से कोई कहे कि ये तो शायर है, तुमने से कोई कहे कि ये तो मजनू है, तुमने से कोई कहे काहिन है, तुमने से कोई कहे शायर है, सबके जवाब अलग अलग होंगे तो उस बात का वजन नहीं रहेगा कि इससे मक्का वाले इस एक आदमी के बारे में अब तक फैसला नहीं कर सके कि आदमी की हकीकत क्या है। तो फिर तुम्हारी बात का वजन नहीं रहेगा तो उनकी बात का वजन हो जाएगा लोगों के ऊपर और लोग उनकी बात को कबूल कर लेंगे और उनकी बात फैलती हुई चली जाएगी। इसीलिए बैठो और बैठ करके कोई मुत्तफका लाइए, अमल तय करो कि जिसको भी पूछे क्या जवाब दे रहे, इसके लिए एक मुत्तफक आले हम लोगों का जवाब होना चाहिए। तो उस जवाब का मशवरा करने के लिए ये लोग जो है बैठे और उस मौके के ऊपर वलीद इब्ने मुगैरा ने जो एक्शना मारी उसको बारी ताला ने कुरान के अंदर हूबहू नकल फरमाया है, इन्नहु फक्कर व कद्दर फकुतिल कैफ कद्दर थुम्म कुतिल कैफ कद्दर थुम्म अबस व बसर थुम्म अदबर व इस्तकबर। ये सब उसकी एक्टिंग जो उसने उस मजलिस में की थी और अलग अलग किस्म की अदाएं की थी, जात जात की, भात भात की, उन सब को महल्ले जम के अंदर कुरान में नकल किया गया है और उसके जरिए से उसकी बुरी हालत को बारी ताला ने बयान फरमाया। अब यही वलीद इब्ने मुगैरा की तहरीक के ऊपर जब लोग मशवरा करने के लिए बैठे कि एक मुत्तफका लकब इनके लिए क्या होना चाहिए, उस मजलिस के अंदर ये सब उसने एक्टिंग की। और बाद हजरात ने एक और वाकया भी इसी तरीके का जोड़ा है कि वलीद इब्ने मुगैरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मिलने आया, हुजूर की जुबान मुबारक से उसने कुरान सुना तो कुरान सुन के इतना मुतासिर हुआ कि उसका मुंह सूखता नहीं, इतनी कुरान की तारीफ करे आके मक्का के कुरैशियों के सामने। अच्छा अच्छा, मैं तो ऐसा कलाम सुन के आया हूँ इसमें फरावत है, ताजगी है, हरियाली है, इतनी तारीफ करे कि तारीफ करते करते मुंह नहीं सुखावे। और करीब था कि वो ईमान ले आवे तो अबू जहल एंड कंपनी को टेंशन हो गया कि अगर ये जो ईमान ले आया तो इसके ईमान का तो असर बहुत फैलेगा, इसलिए कि ये तो अपने कुरेश का बड़ा तोक्की समझा जाता है। ये ईमान ले आए तो उसकी इत्तेबा में दूसरे लोग भी ईमान लाएंगे, इसीलिए इसको किसी तरीके से ईमान से रोकना चाहिए कि वो बिल्कुल ईमान न लावे। इसलिए उसको चगाया और चढ़ा बढ़ा करके जो है एक मजलिस मुनाकिद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल से निकालने के वास्ते, कुरान की अजमत और तासीर को उसके दिल से निकालने के वास्ते, और उस मजलिस के अंदर इसी को अमीर और सदर बनाया गया और सब बैठे, चाहे पहला वाकिया हो हज वाला, चाहे दूसरा वाकिया हो ये उसके कुरान से उसके मुतासिर होने वाला। बहरहाल सब कुरैशी लोग जमा हुए और जमा होने का मंशा क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई गलत लकब को तजवीज करने का, नामुनासिब बात हुजूर के लिए तय करने की उस मजलिस में। हालांकि जब ये कुरान से मुतासिर होके आया तो लोगों ने उसको कोशिश की थी पहले पहले कि देखिए तो शायर जैसे है, इनकी शायरी में तो क्या इतना मुतासिर हो जाता है। तो उसने कहा है रहने दो, मैं जानता हूँ अरब की शायरी को, शायरी के कवानीन को, शायरी के उसूल और जवाबित को, तो मुझे मत सिखाओ कि इसकी शायरी में मुतासिर मत हो जाओ। शायरी के फन से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसने जो कुरान सुनाया है वो शायरी बिल्कुल नहीं है। तो फिर कोई आके कह रहे कि ये तो काहिन है और जो है कहानत करके ऐसी ऐसी बातें बताते, तो साहब मुझे बच्चा मत समझो, मैं कोई खिलौना और बच्चा थोड़ा ही हूँ कि बिना समझे बुझे इनको मैं काहिन कह दूँ। मैं जानता हूँ काहिनों से मुझे रात दिन साबके पढ़ते रहते, कहानत के फन से भी मैं वाकिफ हूँ, इन्होंने जो कुछ कहा है वो हरगिज कहानत भी नहीं है। फिर साहिराना बात आई तो उसका भी उसने बहुत जोर से खुद उसने तरदीद की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिर भी नहीं है, इनका कलाम साहिराना नहीं है, मैं जादू को जानता हूँ, जादूगरों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, इनका कलाम बिल्कुल जादू जैसा नहीं, यानी सबसे मस्त नहीं होता। वो लोग हुजूर के लिए शायरी कहे तो रद्द कर देवे, काहिन होने की बात करे तो रद्द कर देवे, शायर होने की बात करे तो रद्द कर देवे। बिल आखिर इनको बाकायदा एक मजलिस मुनाकिद करनी पड़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुरान की अजमत उसके दिल से घटाने के वास्ते। और उस मजलिस के अंदर पहले से तय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक लोगों ने अलग अलग राय दी, और अखीर के अंदर कोई बोले शायर, कोई कहे साहिर, कोई कहे काइल, ये लकब इनके लिए तय कर लो। अखीर में सब कहने लगे वलीद फैसला तो आपकी बात पर होगा, आपको कहना पड़ेगा कि अपने इनको क्या लकब दे रहे। हालांकि इससे पहले वो सारे गंदे लकब की तरदीद कर चुका था, लेकिन अब जब सब ने मिलकर के उसको कहा तो उसको भी जरा हुआ कि हाँ मेरा तो कोई मकाम है और मेरी राय ही के ऊपर सारे कुरैश फैसले करते, इसीलिए उसने जो है इस तरह की सब एक्टिंग करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साहिर वाला लकब तजवीज किया। और उसकी इल्लत उस कमबख्त ने ये बयान की कि इनके कलाम से लोगों के दिलों के ऊपर एक असर पैदा होता है और लोग मुतासिर हो जाते, जिस तरह जादूगर के जादू से लोग मुतासिर होते, इस तरह लोग इनके कलाम से भी मुतासिर होते हैं। इस वास्ते इनके लिए साहिर का लकब बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब रहेगा। और इसी के ऊपर पूरे कुरैश ने मुत्तफका तौर पर फैसला करके इसकी बात को जो है मान लिया। ये भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि लोगों ने सब ऐसा ऐसा मेरे वास्ते कहा, तो उस मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हुज्न व मलाल हुआ, बहुत रंजीदा हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रंजीदा होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ ली, और चादर ओढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इस्तिराहत पर तशरीफ ले गए, उस मौके के ऊपर बारी ताला ने आपके गम को दूर करने के लिए आयत नाजिल फरमाई, उनको खड़ा कर दो पीछे वाले तुम्हारे पड़ोसी को जी। تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا یا ایھا المدثر. بعض حضرات نے ایک لمبی چوڑی دعوت کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی دعوت کی گئی اور اس دعوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے اندر مختلف رائے آئی کہ اس شخص کو جو ہے کیا لقب سے نوازنا چاہیے اور اس شخص کو کون سا لقب دینا چاہیے. یہ دعوت دینے والا میزبان بھی ولید ابن مغیرہ ہی تھا. اس نے باقاعدہ کھانا تیار کروایا اور کھانا تیار کروا کے سارے قریشیوں کو جمع کیا. سب نے کھا کر کے اب بیٹھے آرام سے ٹانکیے پر ٹانکیے چڑھا کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلو اپنے مل جل کر کے کوئی لقب تجویز کرے. اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ہوا اس کے اوپر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو چادر کے اندر لپیٹ لیا. اس وقت باری تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا یا ایھا المدثر. یہ لفظ دیسار سے مشتق ہے. دیسار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اوپر پہنا جائے. دو طرح کے کپڑے ہوتے ہیں. ایک کپڑا وہ ہوتا ہے جو بدن سے متصل ہوا کرتا ہے بنیان, لیکن جو کپڑا اوپر پہنا جاتا ہے اس کو دیسار کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کپڑے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آیت میں آپ کو خطاب کیا گیا یا ایھا المدثر. ایک کملی کے اندر چادر کے اندر لپٹنے والے ہمارے نبی, قم کھڑے ہو جاؤ, یعنی کہ لوگوں کو اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے, توحید کی دعوت و تبلیغ کے واسطے اور لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے واسطے, قم آپ کھڑے ہو جائیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فانذر, اور مکہ والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو جہنم کی خطرناک آگ تم کو لگ کر کے رہے گی, اس سے آپ ان کو ڈرائیے. کیونکہ شروع شروع کا زمانہ تھا, ابھی جنت کی بشارت کی تو کوئی بات تھی نہیں. ابھی تو نافرمانوں کو بس ڈرانے ہی ڈرانے کی باتیں تھی, اسی لیے انذار کا لفظ آیا. بعض مفسرین نے انذار میں شفقت کا معنی بیان کیا ہے کہ کسی کو شفقت و محبت اور پیار سے ڈرانا یہ انذار کہا جاتا ہے. کم پان جراب کھڑے ہوئیے اور جو ہے لوگوں کو آپ ڈرائیے. کہتے ہیں کہ منصب نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ مستعد ہو جائیے اور گھبرائے بغیر کفر اور معصیت کے برے انجام سے آپ لوگوں کو ڈرائیے کہ کفر اور معصیت کا کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے. قم فانذر وربک فکبر, اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. دیکھو یہ جو ہے نا صفت قلب کے کبیل سے ہے. صفت قلب کا کیا مطلب, ہر زبان میں یہ صفت قلب ہوتی ہے اور عربی کی تو یہ بڑی خصوصیات ہے. یعنی ایک جملہ ادھر سے پڑھو تو بھی وہی معنی, ادھر سے پڑھو تو بھی وہی معنی, اس طرف سے شروع کرو تو بھی, اس طرف سے شروع کرو تو بھی, دونوں طرف سے وہی معنی نکلتا ہے, اس کو کہتے ہیں صفت قلب. جیسے کہ ہماری یہاں گجراتی زبان میں کہ لمڑی گامے گاڑی ملی, کل میں تھا وہاں لمڑی میں, تو لمڑی گامے گاڑی ملی تو اس کا الٹا پڑھو تو بھی وہی نکلے گا, لمڑی گامے گاڑی ملی. تو اس طریقے سے یہاں وربک فکبر ہے, اس کو الٹا کرو گے فکبر وربک تو بھی وہی معنی نکلے گا جو وربک فکبر کا معنی نکلتا ہے. یہ صفت قلب کے کبیل سے ہیں. تو اس میں صفت قلب کو استعمال کیا گیا ہے. اس سے حضرات مفسرین نے ایک بات بطور نتیجہ نکالی ہے کہ کبیر کا مطلب کیا ہوا, ہر قسم کے حدوث سے, زوال سے اور نقصان اور کمی کی علامت سے اللہ تعالیٰ کی ذات برتر اور بلند ہے. ہر طرح کے حدوث, زوال, نقصان کی علامات, کمی کی علامتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات برتر اور بلند ہے. اور ہر نبی نے دنیا کے اندر آ کر کے सबसे पहला कारनामा ये अंजाम दिया कि लोगों के दिलों से गैरों की बड़ाई निकाल करके अल्लाह की बड़ाई का यकीन पैदा करना। وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, गैरों की बड़ाई दिलों से निकाल करके अल्लाह की बड़ाई का यकीन। इसीलिए तो हर रोजाना अज़ान में अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर, ताकि गैरुल्लाह की बड़ाई दिल से निकल जाए, अल्लाह की बड़ाई और अजमत दिल के अंदर बैठ जाए। और आप अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। बाद में इसका माना ये बयान किया कि वकबीर का मतलब क्या, कि मुशरिकीन जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला की जात उससे बहुत बुलंद और बालातर है, उसकी जात हर किस्म के शिर्क से पाक है। बाज़रात ये फरमाते हैं कि वरब्बक फकबीर का ताल्लुक नमाज की तकबीर इफ्तिताह से है। चुनांचे रिवायतों में आता है कि सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम जब नमाज शुरू करें तो कैसे शुरू करें। उस पर बारी ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह वरब्बका फकबीर, यानी अल्लाहु अकबर कहकर के नमाज शुरू करो। हनफिया तकबीर तहरीमा को फर्ज कहते हैं, शवाफे के यहाँ जो है ये रुकन के दर्जे के अंदर है। तो वरब्बका फकबीर, और आप अपने रब की बड़ाई और अपने रब की अजमत को लोगों के सामने बयान कीजिए। वसियाबका फतहिर, और आप अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए, यानी पहले भी आपने पाक साफ रखे, आइंदा भी आपको पाक साफ रखना है। या हुजूर को बयान करके उम्मत को खिताब करना है कि उम्मत अपने कपड़ों को गंदे और मैले और नापाक न होने देवे, बल्कि अपने कपड़ों को पाक और साफ रखे। क्यों? इसलिए कि ईमान के बाद सबसे पहली जरूरत नमाज, और नमाज की सबसे पहली शर्त तहारत। इसीलिए कहा गया वसियाबका फतहिर। नंबर दो, बाद में उससे ये मुराद लिया कि अरब के अंदर कपड़ों को नीचा रखने का एक आम रिवाज था कि बहुत नीचे कपड़े लोग पहना करते थे और उसको बड़ाई समझते थे। जितना आदमी बड़ा इतना लंबा कपड़ा, और वो कपड़ा रास्ते को साफ करता करता चले। म्युनिसिपालिटी वालों को स्टाफ रखने की भी जरूरत नहीं, टेंशन नहीं। लोगों के कुर्ते जुब्बे ईगा लुंगी पैंट वही जो है सफाई करते हुए चले। और ये अरब के अंदर मुतकब्बिरीन और मालदारों की अलामत थी। इसीलिए तो सुले हुदैबिया के वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जब हुजूर के खासिब बन के गए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था ना हजरत उस्मान को कि तुमने तो बहुत ऊंची चादर पहन रखी, जरा नीची करो वरना लोग आपको बहुत नीचा समझेंगे, यहाँ तो बड़े लोग इज़्ज़त नीची रखते हैं। हजरत उस्मान ने जवाब दिया था, हाकदा इज़्ज़त रसूलिल्लाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त इसी तरह, इसलिए मैं ऐसी रखूंगा। तो वसियाबक फतहिर के अंदर इसी तरह इशारा हो गया कि अरब के मुतकब्बिरीन जिस तरह अपने कपड़े नीचे रखते हैं और वो नापाक हो जाते, ऐसा आपके कपड़ों को न होने पावे। आपके कपड़े जरा ऊंचे रहने चाहिए। और बाद में ये मुराद लिया कि आप अपने कपड़ों को पानी से धोइए। पिछली शरीयतों के अंदर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको काट देने का हुक्म था। इस उम्मत के लिए अल्लाह ने तकलीफ फरमा दी कि आप अपने कपड़ों को पानी से धो करके पाक कर दीजिए। वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए। वर्रुज्ज फहजुर, और रुज्ज को आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। रुज्ज आपके करीब भी ना आने पावे, रुज्ज से आप बिल्कुल किनारा कश हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए। रुज्ज की तफसीर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत से की है कि नबी आप अपने आप को बुत की गंदगी से बचाइए। जिस तरह जाहिरी गंदगी होती, इस तरह बुतों की रूहानी और बातिनी गंदगी से भी अपने आप को बचाना है। तो वसियाबक फतहिर में जाहिरी पाकी, وہ رجز فجر کے اندر جو ہے باطنی پاکی بت کی گندگی شرک اور کفر کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہو گیا. بعض مفسرین نے رجز کے مفہوم کو بہت عام کیا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ رجز کے اندر عقائد کی پاکیزگی مراد ہے کہ آپ کے عقیدے گندے نہ ہونے پاوے. بعض حضرات نے خیالات کی پاکی مراد لی ہے کہ آپ کے افکار آپ کے خیالات وہ پاکیزہ رہنے چاہیے, اس کے اندر گندگی اور میل نہ آنا چاہیے. بعض مفسرین نے اخلاق کی پاکی مراد لی ہے کہ آپ کے اخلاق بہت پاکیزہ ہونے چاہیے, اس میں گندگی اور میل نہ آنے چاہیے. بعض نے اعمال کو مراد لیا ہے کہ آپ کے اعمال گندگی سے پاک رہنے چاہیے, اعمال میں کسی طرح کی گندگی نہ آنی چاہیے. اور بعض نے جو ہے جسم کو مراد لیا ہے کہ آپ جس طرح اپنے کپڑے کو پاک رکھے اپنے جسم کو بھی پاک رکھیے. بعض نے رہن سہن کو مراد لیا ہے کہ اپنے رہن سہن کو آپ ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیے اور آپ گندگی کو بالکل چھوڑ دیجئے. ولا تمنن تستکثر, اور آپ کسی کے اوپر احسان مت کیجئے کہ آئندہ آپ کو زیادہ حاصل کرنے کی آرزو ہو, زیادہ حاصل کرنے کی امید ہو. چنانچہ بعض حضرات نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مانا. کیا مطلب؟ کہ اے نبی, آپ کو تو ہم نے بڑے اونچے اخلاق والا بنا کر کے بھیجا ہے. اس اخلاق کا تقاضا کیا؟ آپ کسی کی دعوت کرے, کسی کو صدقہ دے دے, کسی کو ہدیہ دے دے, کسی کو کوئی عطیہ دے دے, تو اس میں یہ لالچ نہ ہونی چاہیے کہ آئندہ وہ مجھے زیادہ دے گا. ایسی توقع اور امید نہیں ہونی چاہیے. گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اور بات کہتے کہ نہیں, عام ہے پوری امت کے واسطے کہ بھائی کسی کو اس نیت سے مت دو کہ آئندہ وہ مجھے زیادہ دے دے. انڈیا سے چنے دانے بھیجو کہ وہاں سے بادام پیستے آوے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ولا تمنن تستکثر, تو اس نیت سے آپ نہ دے کہ آئندہ جو ہے زیادہ آوے وہاں سے. یہ اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم جو ہے ذکر کیا گیا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کمانے کی نیت سے آپ کسی کو کچھ مت دو. دیکھو اپنے شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے کہ کون کیا دیتا ہے اس کو باقاعدہ کاپی میں نوٹ کیا جاتا ہے. ایک آدمی ریوارڈ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے, خاص طور پر جہاں لوگ ہاتھ دھوتے ہیں کھاتے وہیں اس کا ٹیبل ہوتا ہے, تاکہ ہاتھ دھو کے ایسے ہی نہیں چلے جائے, وہاں کچھ لکھوا کر کے جائے. پھر اس نوٹ بک کو محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ دیکھے کہ ان کی یہاں جب شادی آئی تو وہ ہمارے یہاں کتنے لکھوا گئے تھے, کاپنی میں 50 لکھوا گئے تھے. کس سن میں؟ تو کہا 2015 میں. اب ہو گیا 2018, تو کہا اب مہنگائی بڑھ گئی تو اپنے کو 50 کیے تھے, اپنے آپ 100 دے دے گئے, مہنگائی بڑھ گئی اس وجہ سے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے دھندے کرتے, تو یہ تو ایک طرح کا کاروبار ہو گیا, وہ ہدیہ میں سننا تھوڑا ہی ہو گیا. بعض نے آیت کا مطلب یہ دیا ہے کہ اپنے دیے ہوئے کو زیادہ مت سمجھو. بعض لوگ کرتے ہیں کہ 10 روپے دیتے تھے, 10 روپے میں نے تو تجھے دیے تھے اور تو آدھی گیا پھر لینے کے واسطے. 10 کے اندر تو ٹماٹر نہیں آتے 1 کلو. تو اپنے دیے ہوئے کو بہت زیادہ سمجھ کر کے احسان جتلاتے. بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا, اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے مت جتلاؤ. بعض نے اس کا مطلب بیان کیا کہ کثرت خیر کی طلب میں کمزور مت ہو جاؤ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور جب آپ عوامر اور نواہی پر چلو گے تو حالات تو آئیں گے, اس پر صبر کرنا پڑے گا. احکام پر عمل کرنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے اور نواہی سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے. اور دوسروں کو احکام پہنچانے میں بھی صبر کی ضرورت ہے. ولی ربی کا فصبر, اور یہ صبر اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. مجبوری کے درجے کا نہ چھٹکے کا صبر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے واسطے آپ صبر کیجئے تو اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. ابھی کہ کوئی آدمی مجبوری میں چھٹی نہیں ملی تب آ کے کہے کہ میں تو صبر شکر سے رہوں گا مدرسے کے اندر, یہ نہیں کہتا کہ چھٹی میری رد ہو گئی. پہلے سے ہی صبر شکر سے رہتے کیوں گئے تھے چھٹی لینے واسطے. والے رب بھی کا فخبر, اور آپ اپنے رب کے واسطے جو ہے صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب سور کے اندر پھونکا جائے گا یعنی قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, وہ قیامت کا دن ہے نا, بہت سخت دن ہوگا, ایک دم سخت دن, خاص کر کے مجرموں کے واسطے. یہ سور جو ہے نا اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا باجا بجنے والا, وہ پاواں ہوتا ہے لے کر پوری لے کر کھڑے رہتے ہیں, تو اس کا پیچھے والا حصہ چھوٹا ہوتا ہے جس میں سے ہوا مارتے ہیں, اور آگے والا حصہ بڑا ہوتا ہے. اور شادی بیاہوں میں جو بینڈ واجے والے آتے ہیں وہ جو لاتے تو اس کے منہ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, پیچھے سے چھوٹا ہوتا ہے, پھر وہ مور کے اوپر جا کے بڑا نکلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت اسرافیل کا سور ہے اس کا آگے والا جو منہ ہے اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی چوڑائی ہے اتنی چوڑائی تو اس سور کے بہانے کی ہے. اور اس سور کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے ہیں, ہر سوراخ کے اندر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روحیں آ جاوے, اتنے سارے سوراخ اس کے اندر بنے ہوئے ہیں. اور جب دوسری مرتبہ سور پھونک کے بعد کا وقت ہوگا دوبارہ زندہ ہونے کا, تو وہ پھونکیں گے تو ہر روز پھونک میں سے نکلے گی, یعنی وہ ناقور میں سے, اس بجنے کے آلے میں سے, اور نکل کر کے اس جسد جو نیا بدن تیار ہوگا میدان قیامت میں اس میں جا کر کے وہ روح پیوست ہو جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, بہت کڑک دن ہوگا, بہت سخت دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ, کافروں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا, بہت مشکل ہوگا. کیا مطلب؟ ایمان والوں کے لیے بہت آسان ہوگا, کافروں کے لیے مشکل, مومنوں کے لیے آسان. ذرنی ومن خلقت وحیدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑو مجھے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وحیدا, یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے سلسلے کے اندر ہے. کیا مطلب وحید کا؟ وحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد دینے میں اس کو یکتائے زمانہ بنایا ہے. اتنا مال جتنا ولید کو دیا اتنا کسی اور کو نہیں دیا, اولاد جتنی ولید کو دی اتنی کسی کو نہیں ملی. کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا یکتا روزگار مالدار ہے, تو وحید کا ایک مطلب یہ, اس عالم کا یکتا روزگار مالدار ہم نے اس کو بنایا تھا. بعض نے اس کا مطلب کیا بیان کیا, اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اسی لیے وحید, ایک نوائی کا لڑکا وہ. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ شرارت کرنے کے اندر یکتا روزگار تھا, اور جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب شریر تھا, اور ایسی شرارتیں کرتا تھا کہ ایسی شرارت کوئی اور مکہ کے اندر کرتا نہیں تھا. وحید کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, اور ہم نے اس کے لیے مال بنایا. کیسا مال بنایا؟ دور تک پھیلا ہوا. مالم ممدودا, کہتے ہیں میرا بزنس تو انٹرنیشنل لیول کا پھیلا ہوا ہے, اپنی ایک برانچ بامبے میں تو دوسری ہانگ کانگ میں تو تیسری سنگاپور میں تو چوتھی دمام میں پانچویں نیو یارک کے اندر, اپنے تو انٹرنیشنل بزنس والے ہیں. تو مالم ممدودا کا مطلب وہی کہ اس کا مال بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ارشاد فرماتے ہیں ہے کہ اس کی زمین جائیداد باغات مکہ سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے. مکہ سے طائف تک اس کی باڑیاں اور باغات اور زمینیں پھیلی ہوئی تھی. سالانہ 1 کروڑ دینار کی اس کی آمدنی تھی, سونے کے دینار 1 کروڑ سالانہ. کتنا بڑا مالدار ہوگا. اور اس کو ریحانت القریش کہا جاتا تھا, ریحانت القریش. اور وہ بھی اپنے آپ کو وحید ابن الوحید کہتا تھا کہ میں بھی پورے قریش کے اندر یکتا ہوں اور میرا باپ بھی پورے قریش کے اندر یکتا روزگار تھا. وحید ابن الوحید اپنے آپ کو یہ گمن کے مارے کہا کرتا تھا. تو وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا. دیکھو یاد رکھنے کا کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا نزول اگر کسی فرد خاص کے بارے میں نازل ہوئی بھی ہو تو ابھی آئندہ مستقبل کے اندر جس کے اندر بھی اس قسم کے اوصاف ذمیمہ یا خیریہ پائے جائے ان سب پر اس آیت کو منطبق کر سکتے ہیں. وبنین شهودا, اور ہم نے اس کے لیے اولاد رکھی تھی جو سب کے سامنے نظروں کے سامنے تھی. تمام اولاد اس کی نظروں کے سامنے تھی. کہتے ہیں کہ اس کے 11 چھوکرے تھے اور 11 کے 11 سب کے سب اس کی نظروں کے سامنے تھے. بعض کہتے ہیں کہ 13 بچے تھے اس کے اور 13 کے 13 ان کے اس کے سامنے تھے. 3 ایمان لائے, خالد, ہشام اور ولید ابن الولید. باقی دوسرے ایمان نہیں لا سکے. وبنین شہودا, سب کے سب بچے اس کی نظروں کے سامنے رہتے تھے. اس پر مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اولاد کا ماں باپ کی نظروں کے سامنے رہنا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ سب کی سب اولاد نظروں کے سامنے ہو, یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ نہیں کہ بڈھا بڈھی تو بےچارے ہندوستان کے کسی گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بیٹا تو کا افریقہ میں, دوسرا تو کا لندن میں, تیسرا تو کا امریکہ میں, چوتھا تو کا کینیڈا کے اندر. یہ کوئی نعمت ہوئی سب بیٹے سامنے ہوئے اور یہ بڈھے بڈھی بےچارے دبلے دبلی ان کو پکا کے کھلاتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی. وہ بنی نہ شہودا, اولاد تو وہ جو سب کے سب نظروں کے سامنے ہوئے اور جو ہے ماں باپ کی خدمت گزار ہوئے. وبنین شہودا, بات کہتے ہیں کہ شہود کا مطلب کیا کہ ولید کا بھی پورے قریش کے اندر ایک مرتبہ اور اس کی اولاد کا بھی ایک مرتبہ. تو جب بھی قریش کے اندر مکہ کے اندر کوئی فنکشن ہو, پروگرام ہو, کوئی محفل ہو تو اس کی اولاد کو سب کو بلایا جاتا وقار کے ساتھ کہ آج تو ہمارے وی آئی پی گیسٹ ہیں, آپ تو ہمارے خصوصی مہمان ہیں, آپ تو اسٹیج کی زینت بنیں گے اور ان کو خصوصی عزت کے مقام کے اوپر بٹھایا جاتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ شہود کا مطلب یہ کہ اتنا مالدار تھا کہ اس کی اولاد کو کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا. باقی عامۃ القریش الا فیہم رحلۃ الشتاء والصیف, سال کے 2 سفر تجارت کے لیے کرتے تھے سردی میں اور گرمی میں, جبکہ ولید کی اولاد کو کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں. بس وہ کھا کے مکہ میں اپنے باپ کے سامنے پڑے رہے, اس لیے کہ پیسہ ہی اتنا کہ ان کو سفر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بنی نہ شہودا و محت لہو تمہیدا, اور شہودا کا ایک مطلب جیسے مفسر نے بیان کیا کہ لوگ ان کی شہادت کو سنتے تھے. اچھا اچھا, ولید کے بیٹے اور ولید گواہی دے رہے تو بات 100% صحیح مانی لینے کی, ان کی بات کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا. وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور ہم نے ہر کام کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے تھے. ہر کام کے راستے ہم نے اس کے لیے آسان کر دیے تھے. بعض نے اس کا مطلب بیان کیا, ہم نے اس کو عزت ایسی دی تھی جو عزت جمی ہوئی تھی. بعض کہتے ہیں کہ حکومت, ریاست پورے مکہ کے اندر اس کی جمی ہوئی تھی. چنانچہ قریش کو کوئی بھی مشکل کام پیش آتا تو ولید کی طرف لوگ رجوع کرتے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے، آپ جو رائے دیں گے اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا. گویا کہ اس کی عزت، اس کی ریاست، اس کی سرداری لوگوں کے اندر جمی ہوئی تھی. بات کہتے ہیں کہ اس کا تعلق عمر سے ہے، کہ ہم نے اس کو بہت لمبی عمر کے اسباب عطا کیے تھے. وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدًا پھر بھی ثم يطمع ان ازید، پھر اوپر سے یہ طمع کرتا ہے کہ اور زیادہ ملے. جتنا ملا اس کے اوپر قناعت نہیں، بلکہ کیا اور زیادہ اس کو ملے، یعنی مال کی ہرس سے اتنی کہ جتنا تھا اتنے پر اکتفا نہیں، اور زیادہ اور ملے اور مزید ملے. اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی بھرتی ہے، باقی اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ آرزو کرے گا دوسری وادی کی. انسان کی ہرس اور تما کا یہی حال ہے، یا تو اس کے اندر بھی ہرس ایسی کہ مال اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اور بعض نے اس کا مطلب آخرت سے متعلق قرار دیا ہے کہ ثم يطمع ان ازید کا مطلب کیا کہ اگر بالفرض آخرت قائم ہوئی تو قیامت کے دن مجھے دنیا سے زیادہ ملے گا، دنیا میں جتنا ملا ہے اس سے بہت زیادہ مجھے قیامت کے دن ملے گا. اللہ فرماتے کلا، ہرگز اس کو اب زیادہ نہیں ملے گا. اب اگر پہلا مطلب لے لے کہ دنیا میں مال سامان کی زیادتی کو وہ چاہتا تھا، تو پھر کلا کا مطلب کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے اس کے مال میں کمی آنی شروع ہو گئی، فقر و فاقہ شروع ہو گیا، اور اس قدر کمی آئی کہ سارا کا سارا مال ختم، اور مرا تو وہ فقیر ہو کر کے مرا. ایسے حالات اس کے اوپر آئے. اور کلا اگر دوسرا مطلب لے رہے آخرت والا، تو زجر کا کلمہ ہو جائے گا کہ وہ کمبخت یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی مجھے بہت زیادہ ملے، اس کو کہو کلا، آخرت میں ہرگز تجھے زیادہ نہیں ملے گا. انہ کان لی آیاتنا عنیدا، وہ تو ہمارے قرآن کی آیتوں کا، نبی کے معجزات کا دشمن بنا ہوا تھا، پکا دشمن. اسی سے تو عنیدا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسلام کے خلاف ہی سب باتیں ہوتی ہے. سأرهقه صعودا، ہم اس کو صعودا پہاڑ کے اوپر جو ہے چڑھائیں گے. ان قریب وہ صعودا کے اوپر چڑھے گا، کٹھن چڑھائی کے اوپر وہ چڑھے گا، اور وہاں سے وہ گرا دیا جائے گا. صعودا کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، صعودا عذاب، خطرناک عذاب کی ایک قسم ہے. نمبر دو، بات کہتے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر ولید بن مغیرہ چڑھے گا اترے گا چڑھے گا اترے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سعودا جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جہنم کے اوپر پھسلتا ہوا. بات کہتے سعودا ایسا سخت عذاب ہے جو جہنم کے تمام عذابوں کے اوپر غالب ہوگا، ایسا عذاب ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سعودا جہنم کا ایک پہاڑ ہے، ولید کو اس کے اوپر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا. جب وہ اس کے اوپر چڑھے گا تو اس کی گرمی کی وجہ سے جیسے وہ ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں گے، اتنی تیز گرمی اس کے اندر ہوگی. پھر جب وہ ہاتھ اٹھانے جائے گا تو دوبارہ ہاتھ اصلی حالت پر ہو جائیں گے. رکھا پگھلے اچھے ہوئے، رکھا پگھلے اچھے ہوئے، یہ سلسلہ اس کے اوپر مسلسل چلتا رہے گا. اور قدم بھی جب اس کے اوپر رکھے گا تو قدم بھی پگھل جائیں گے، اتنی تیز اس کی تمازت اور گرمی ہے. پھر دوبارہ اصلی قدم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سعودا جہنم کا ایک پہاڑ ہے، 70 سال تک اس کے اوپر وہ چڑھے گا ولید، और कोई और काफिर भी हो सकते हैं, फिर लुढ़क करके नीचे गिरा दिया जाएगा और हमेशा ये सिलसिला चलता रहेगा। एक रिवायत में आया कि ये चिकनी चट्टान है जहन्नम की, वलीद को उसके ऊपर चढ़ने का हुक्म दिया जाएगा तो ऊपर से मलाइका जंजीरों से उसको खींचेंगे और नीचे से लोहे के हथौड़ों से उसको मारा जाएगा। आगे खींचना, पीछे से मार, ये हाल उसकी मुसलसल जहन्नम के अंदर रहेगी। तो सऊर हेतु सऊदा, हम उसको चढ़ाएंगे यानी चढ़ने का मुकल्लब बनाएंगे सऊदा पहाड़ के ऊपर। इसलिए कि जब कुरैश की मजलिस लगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उसको कहा गया कि वली आप तो कुरैश के सरदार है, आप ही फैसला कीजिए क्या लकब हो, तो इन्नहु फक्कर, जरा मुझे सोचने का टाइम दो, मैं सोच के जवाब देता हूँ कि क्या लकब होना चाहिए। उसने सोचना चालू किया, वक़द्दर, और अपने नफ्स के अंदर सब बातें वो अंदाजा और तैल करने लगा। फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर, मारा जाए, हलाक कर दिया जाए, कैसी कैसी बातें वो बनाता है और तय करता है। सुम्मा कुतिल कैफ क़द्दर, फिर मारा जाए, वो कैसी कैसी बातें बनाता और तय करता है। सुम्मा नज़र, पहले उसने सोचने की बात की, फिर वो जो है नजर दौड़ाने लगा। देखो जो आदमी सोचने बैठता है ना, वो पहले यूं करके सोचता है, फिर यूं करके ऊपर आसमान की तरह भावुक की तरह देखता है। इस तरीके से उसने ये सिलसिला शुरू किया। सुम्मा नज़र, ये सब एक्टिंग आती उसने कुरान के सिलसिले के अंदर, और लोगों के सामने अपनी कुरान के बारे में नफरत का इजहार किया कि मेरे दिल में कुरान के लिए कैसी नफरत है वो देखो। ये सब एक्टिंगों से उसने नफरतें जाहिर की। सुम्मा अबस, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, पेशानी चढ़ाई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया हो। वबसर, फिर उसने मुंह बनाया, बासी कड़ी दिया हुआ एकदम, जो है एकदम मुंह काला कलोटा एरंडे का डीवेल पीछे नहीं आया हो इस तरीके से। सुम्मा अदबर, फिर वो पीछे मुड़ा यानी ईमान से हट गया। वस्तकबर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से तकब्बुर किया, और फिर अपनी बिरादरी को खुश करने के लिए कहने लगा, फकाल इन हाजा इल्ला सिहरुन युसर, ये तो एक जादू ही जादू है जो पहले जमाने से चला आ रहा है। हालांकि पहले खुद नफी कर चुका था, लेकिन अब बिरादरी ने उसको चढ़ाया तो चप के लोगों को खुश करने के वास्ते कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो जादू ही जादू है, कुरान तो जादू ही जादू है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, ये तो एक बशर का कलाम है। इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, एक रूमी गुलाम इनको सिखाता है। सउस्लीही सक़र, हम इसको अनकरीब भड़कती आग के अंदर दाखिल करेंगे। वो मादरा कमा सक़र, ये नबी आपको मालूम है कि ये भड़कती आग क्या है और जहन्नम की आग कितनी डेंजर है। ला तुबकी वला तज़र, वो किसी को बाकी नहीं रखेगी और कोई चीज छोड़ेगी नहीं, यानी हर नाफरमान को बर्बाद कर देगी और उसके बदन पर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, कोई चीज छोड़ेगी नहीं, गोश भी नहीं, चमड़ा भी नहीं, बाल भी नहीं, कोई चीज नहीं, सबको हलाक करके खत्म कर देगी। लवाहतुल लिल बशर, खालों को झुलसा देगी और उसकी वजह से बदन की खाल झुलस जाएगी। देखो तो इंसान को बशर इसलिए कहते हैं कि उसके बदन पर चमड़ा है और उसकी चमड़ी छूने के काबिल है, इसलिए उसको बशर कहते हैं। इस रतन से मुश्तक माने के चमड़े के, लवाहतुल लिल बशर, लाह यलूह के माने आते हैं जाहिर होने से। क्या मतलब कि एक मतलब उसका ये है कि आँखों से देखते हुए लोग उसमें उतरेंगे, जहन्नम के अजाब के अंदर लोग आँखों से देखते हुए उतरेंगे, सबके सामने सारे मनाजिर होंगे। एक मतलब ये भी बयान किया गया और बाद में उसका मतलब ये बयान फरमाया कि खाल का रंग बदल डालेगी, खाल का रंग बिगाड़ डालेगी। اور انسانوں کی کھالوں کو وہ جلا ڈالے گی، ایسی جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی. آگے پھر اس جہنم کے ملائکہ کا تذکرہ ہے.